حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا یوم میلاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے اہم خطاب 21 ستمبر 2024۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد وعلى آله الاطیبین الاطہرین المنتجبین وصحبه المنتجبین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خوش آمد عرض می کنم به همه برادران و خواهران عزیز و میهمانان هفته وحدت و نمایندگان کشورهای اسلامی در تهران.
سبھی خواهران و برادران عزیز، هفته وحدت کے مہمانوں اور تہران میں اسلامی ملکوں کے نمائندوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور میلاد حضرت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ خداوند عالم اس عید کو ایرانی قوم اور پوری امت اسلامیہ اور مسلمین عالم کے لیے مبارک قرار دے گا۔ جناب صدر محترم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کا اہم ترین اور بنیادی نقطہ وحدت اسلامی کا مسئلہ، جس کی طرف میں بھی انشاءاللہ اشارہ کروں گا، انہوں نے بہت اچھی طرح بیان کیا۔ میلاد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن تاریخ کا ایک استثنائی دن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم کی ولادت ختم نبوت کا لازمی پیش خیمہ ہے۔ ختم نبوت دراصل انسان کی سعادت و رفعت کا مکمل ترین وسیلہ ہے، بنابراین یہ دن بہت اہم ہے۔ میں چند جملے پیغمبران خدا کی تحریک کے بارے میں عرض کروں گا۔ اگر ہم سفر بشریت کی عمومی تاریخ کو ایک ایسے کارواں سے تشبیہ دیں جو ایک راستے پر گامزن ہے اور بشریت اس راہ زمان میں آگے بڑھ رہی ہے، تو یقیناً انبیاء الہی اس کے کارواں سالار ہوں گے۔ انبیاء الہی راستہ بھی دکھاتے ہیں اور افراد بشر کے اندر راستے کی سمت کو تشخیص دینے کی صلاحیت کی تقویت بھی کرتے ہیں۔ صرف راستہ نہیں دکھاتے بلکہ افراد بشر میں تشخیص کی توانائی اور صلاحیت بھی بڑھاتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے الفاظ میں،
لیستعدوہم میثاق فطرتہ وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَ نِعْمَتِهِ وَيُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ،
لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آتے ہیں کہ فطرت کو بیدار کرتے ہیں، عقل و خرد سے کام لینے کی قوت بڑھاتے ہیں اور فکر کو فعال کرتے ہیں، جس کے وسیلے سے انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ بعض ادوار میں اس کارواں میں شامل لوگوں یعنی افراد بشر نے انبیاء کی بات سنی، جو راستہ انہوں نے دکھایا اس پر چلے اور اس کے نتائج بھی انہیں ملے، اور بعض ادوار میں اس کے برعکس کچھ لوگوں نے انبیاء کی مخالفت کی، ان کی باتوں پر توجہ نہیں دی، ان کی ہدایت کو نظر انداز کر دیا، تو اس کے برے نتائج انہوں نے دیکھے۔ اسی طرح زمانہ آگے بڑھتا رہا، بعض نے ہدایت حاصل کی اور بعض نے ہدایت حاصل نہیں کی، اور تاریخ بشریت میں ان کے نتائج بھی سامنے آتے رہے، یعنی حق اور باطل اور ایمان اور کفر میں مہازرائیاں اور تصادم بھی وجود میں آئے۔ تاریخ بشریت کی مجموعی تصویر یہ ہے۔ انبیاء الہی نے انسان کی یہ ہدایت اور مدد اور یہ دعوت مختلف طریقوں سے انجام دی ہے۔ قرآن کریم نے مختلف مواقع پر ان سبھی طریقوں کو بیان کیا ہے۔ میں مثال کے طور پر ان میں سے چند کا ذکر کروں گا۔ ایک جگہ وما علینا الا البلاغ المبین ہے، کہا جاتا ہے کہ پیغمبروں کا کام پہنچانا ہے، بس یہی وما علینا، اس کے علاوہ اور کوئی فریضہ نہیں ہے۔ ایک وقت اس طرح ہے، لیکن یہ ایک وقت، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، یہ ہے، اطاعت ہونی چاہیے، یعنی سیاسی تنظیم کی ضرورت ہے، معاشرے کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور افراد معاشرہ کا فریضہ ہے کہ انہیں سنیں اور اطاعت کریں۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ
یک جا می فرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنہ وجادلهم باللتی هی احسن۔
لہذا اس طریقے سے دعوت دی جاتی ہے، اور ایک اور جگہ فرماتا ہے
وَكَعِيٍ مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَأَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَخِرُ
الى آخر۔ حالات کے لحاظ سے کہیں خوش گفتاری ہے اور کہیں فوجی طاقت ہے۔ ایک جگہ فرماتا ہے
فرمایت فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لنفضوا من حولك۔
سختی کی بات کی جاتی ہے، غلیظ القلب یعنی اگر سخت دل ہوتے تو یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرماتا ہے
جاہد الكفار والمنافقین واغلظ علیہم،
اسی سختی کی ہدایت فرماتا ہے۔ بنابر طریقہ دعوت ایک ہی طرح کا نہیں ہے، مختلف حالات میں پیغمبروں کی دعوت کا طریقہ مختلف زمان و مکان میں مختلف رہا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ عقل بشر کی تقویت کرتے ہیں، قوت تشخیص بڑھاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں یہ دیکھیں کہ اس دعوت کی تبلیغ کس طرح ہو سکتی ہے اور اس کو کس طرح آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو میں نے عرض کیں، یہ توصیف ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس عظیم کاروان بشریت میں انبیاء کاروان سالار ہیں، بے شک ان تمام قافلہ سالاروں اور رہبروں میں حقیقی اور اصلی رہبر اور کاروان سالار خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ایک عظیم عارف کے بقول وہ اول ہیں، اس لیے کہ پیغمبران الہی کی صفوں میں سب سے آگے ہیں، اور آخری ہیں اس لیے کہ بشریت کے لیے کامل ترین آخری منصوبہ الہی پیش کرتے ہیں۔ یوم ولادت پیغمبر فطری طور پر اس خورشید کے طلوع کا دن ہے، عالم وجود کے اس گوہر لاسانی کی رونمائی کا دن ہے۔ بنابراین یہ عظیم دن ہے، اہم دن ہے۔ یوم میلاد پیغمبر اکرم کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اس سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ صرف تعریف و توصیف کافی نہیں ہے، پیغمبر کا درس کامل، جامع اور ہمیں گیر درس ہے، جو پوری زندگی کے لیے ہے، زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہے۔ اس کا ہر حصہ کافی تشریح و توصیف کے قابل ہے۔ زندگی پیغمبر اور دعوت پیغمبر کا ایک درس جو شاید ہمارے لیے عظیم ترین درس نبوی ہے، وہ امت سازی یعنی امت اسلامیہ کی تشکیل ہے۔ آپ کی مکہ کی 13 سالہ مجاہدت ہجرت مدینہ پر ختم ہوئی، اور اس ہجرت میں امت اسلامیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ امت اسلامیہ کی بنیاد ہجرت مدینہ سے شروع ہوتی ہے، سختیوں، مشکلات، دشواریوں اور اہل صفہ کے سخت حالات سے رکھی جاتی ہے۔ اہل مدینہ نے، مہاجرین نے ایک طرح اور انصار نے دوسری طرح سے سختیاں برداشت کی ہیں۔ مجاہدتوں، جد و جہد اور فداکاریوں سے امت اسلامیہ محکم ہوئی۔ حیات مبارک پیغمبر اکرم کے دور کی جانساریوں سے اور رحلت پیغمبر اکرم کے بعد ایثار اور فداکاریوں سے اس کے اندر پائیداری آئی۔ البتہ جس طرح اس کو چلایا گیا، اس سے بہتر چلایا جا سکتا تھا، لیکن وہ امت اسلامیہ جس کی بنیاد پیغمبر اکرم نے مدینہ کی محدود آبادی میں رکھی تھی، وہ باقی رہی۔ آج ہمیں اس درس کی ضرورت ہے۔ آج ہم امت اسلامیہ سے محروم ہیں۔ اسلامی ممالک تو بہت ہیں، تقریباً 2 ارب مسلمان دنیا میں موجود ہیں، لیکن انہیں امت کا نام نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ ان میں ہم آہنگی اور ایک یکجہتی نہیں ہے۔ امت انسانوں کے اس مجموعے کو کہا جا سکتا ہے جس میں سب کا ہدف اور جہت ایک ہو اور سبھی ایک ہی محرک اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ہم اس طرح نہیں ہیں، ہم منتشر ہیں، اور اس انتشار کا نتیجہ دشمنان اسلام کا تسلط ہے۔ اس انتشار کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض اسلامی ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ باقی رہنے کے لیے ہمیں امریکہ پر انحصار کرنا ہوگا۔ اگر ہم میں اختلاف و تفارقہ نہ ہوتا تو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ آج ہم متحد ہو کر ہاتھ سے ہاتھ ملا کر ایک دوسرے کے وسائل سے استفادہ کر سکتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کر سکتے تھے، اور ایک یونٹ، متحد یونٹ بن سکتے تھے۔ یہ یونٹ آج کی دنیا کی سبھی طاقتوں سے زیادہ طاقتور ہو سکتا تھا۔ چنانچہ کبھی ایسا ہی تھا، تمام تر کمیوں اور نقائص کے باوجود جو ان حالات میں تھے، چونکہ سب ایک تھے اس لیے ایک طاقت سمجھے جاتے تھے۔ لیکن آج ہم اس طرح نہیں ہیں۔ یہ آج کے دور میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے قریب تر ہونا چاہیے۔ آج ہمیں امت اسلامیہ کی تشکیل کی ضرورت ہے، یعنی ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں کون مدد کر سکتا ہے؟ حکومتیں مؤثر ہو سکتی ہیں، لیکن حکومتوں میں اس کا جذبہ زیادہ قوی نہیں ہے۔ جو لوگ اس جذبے کی تقویت کر سکتے ہیں وہ اسلامی دنیا کے خواص ہیں، یعنی آپ، سیاستدان، علماء، دانشور، اسکالرز، با اثر طبقات، صاحبان فکر، شعراء، کلمکار، سیاسی و سماجی مبصرین، یہ لوگ مؤثر ہو سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ اگر 10 سال تک پورے عالم اسلام کے سبھی اخبارات اور جرائد اتحاد مسلمین کی تاکید کریں، مقالات لکھیں، شعراء اس بارے میں اشعار کہیں، مبصرین اور علماء دین اس کا حکم دیں، تو یقیناً ان 10 سالوں میں حالات یکسر تبدیل ہو جائیں گے۔ اقوام بیدار ہو گئیں اور ان کے اندر اتحاد کا جذبہ پیدا ہو گیا تو حکومتیں اس جہت میں آگے بڑھنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ خواص یہ کام کر سکتے ہیں، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ البتہ اتحاد اور امت اسلامیہ کی تشکیل کی جو بات میں کر رہا ہوں، اس کے دشمن بھی ہیں، دشمنان اسلام۔ دشمنان اسلام کے بارے میں سوچیں، یہ اہم نہیں ہے کہ کوئی کسی ملک کا دشمن ہے، اہم یہ ہے کہ کچھ لوگ اسلام کے دشمن ہیں، اگرچہ وہ مسلمانوں کے ایک حصے کو نابود کرنے کے لیے دوسرے حصے سے نزدیک ہوتے ہیں، لیکن دراصل وہ اسلام کے دشمن ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ امت اسلامیہ کی تشکیل ہو، وہ نہیں چاہتے کہ یہ اتحاد وجود میں آئے۔ وہ اسلامی دنیا میں مذہبی خلیج پیدا کرتے ہیں، دینی اور اعتقادی اختلافات معاشروں میں سب سے زیادہ دوریاں اور خلیج بڑھاتے ہیں، جیسا کہ زلزلہ وجود میں لانے والے خلا ہوتے ہیں۔ اگر یہ خلیج اور خلا فعال ہو جائیں تو انہیں آسانی سے نہیں بھرا جا سکتا۔ صلیبی جنگیں 200 سال تک چلیں، واقعی صلیبی جنگیں تھیں، واقعی دینی جنگیں تھیں، مذہبی جنگیں تھیں۔ یہ کام دینی تعصبات کی بنیاد پر شروع کیا گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں میں اتحاد ہو۔ ہمیں دشمن کی کوششوں پر غالب آنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ انقلاب اسلامی کی کامیابی سے پہلے اسلامی دنیا میں شیعہ اور سنی اتحاد کی تاکید کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اسلامی دنیا کی طاقت اتحاد میں ہے اور دشمن یہ نہیں چاہتا، لہذا کوشش کرتا ہے کہ اسلامی دنیا متحد نہ ہو سکے۔ آج ہمارے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس یہ سب کچھ ہے۔ البتہ اس سلسلے میں ہمیں خود اپنے آپ پر، اپنے ملک کے عوام پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پیغام اتحاد کو دنیا میں صادقانہ سمجھا جائے۔ تو ہمیں خود اپنے اندر بھی اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ طریقہ کار کے اختلاف، نظریاتی اور سیاسی اختلافات کو ہمارے ایک دوسرے کا دست و بازو بننے اور ہمارے عوام کی یکجہتی اور ہمدلی میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ ہمیں حقیقی اہداف کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر یہ ہدف حاصل ہو گیا تو پھر دشمن صیونی حکومت جیسی خباثت اور گندگی کی دلدل کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ اس خطے میں اتنے جرائم انجام دے سکے۔ آج آپ دیکھیں کہ صیونی حکومت کیا کر رہی ہے، یعنی بے شرمی کے ساتھ کھلے عام جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے۔ غزہ، غرب اردن، لبنان اور شام، ہر ایک کے خلاف حقیقی معنی میں جرم و جارحیت کر رہی ہے۔ اس کے جرائم کا نشانہ بننے والے جنگجو نہیں ہیں، عام لوگ ہیں، عوام ہیں۔ صہیونی فلسطین میں مردان جنگ پر کوئی وار نہیں لگا سکے۔ ان کا جاہلانہ اور خباثت آلود غصہ بچوں پر، ہسپتالوں پر، زیر علاج مریضوں پر، اسکولوں پر اور نوزائیدہ بچوں پر اترتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم اپنی اندرونی طاقت سے کام نہیں لے رہے۔ ہمیں اس سے کام لینا چاہیے۔ ہماری اندرونی طاقت صیونی حکومت کو، اس سرطانی پھوڑے کو قلب عالم سے یعنی فلسطین سے باہر نکال سکتی ہے، اس کو ختم کر سکتی ہے۔ امریکہ کی زور زبردستی پر مبنی مداخلت اور تسلط کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ آج مجرمین اور دہشت گردوں کے اس گینگ کے خلاف جو سرزمین فلسطین پر غاصبانہ حکومت کر رہا ہے اور اس سرزمین کو اس نے ویران کر دیا ہے، اسلامی دنیا کے اتحاد کی سمت میں پہلا قدم اور پہلا کام یہ ہے کہ اسلامی ممالک ان مجرمین کے ساتھ اپنے اقتصادی روابط بالکل منقطع کر لیں۔ یہ کم ترین کام ہے جو وہ کر سکتے ہیں۔ یہ کام ہونا چاہیے۔ اقتصادی روابط ختم کر لیں، سیاسی روابط محدود کر لیں، اس کے خلاف اخبار و جرائد اور دیگر ابلاغیاتی ذرائع کے حملوں کی تقویت کریں اور صراحت کے ساتھ آشکارا طور پر اعلان کریں کہ مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہماری ہدایت فرمائے گا۔ حکومتوں، اقوام اور خواص ہم سب کی ہدایت فرمائے گا کہ ہم اپنا یہ فریضہ ادا کر سکیں۔
امیدواریم انشاءاللہ خدای متعالی همه ما رو هدایت کنه، دولت ها رو، ملت ها رو، خواص رو، مجموعه های فعال رو هدایت کنه، بتوانیم این وظیفه رو انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم.
همگی به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید.
اصبحتم بنعمته اخوانا.
یہ حسینی امام خمینی ہے، عالم اسلام کے اتحاد اور وحدت کا مرقع مظہر اور آئینہ بن گیا ہے۔
قول محور واعتصموا بحبل الله جمع بشیم.
حساسیت روی حواشی نداشتن، روی اصول تاکید داشتن، این میشه اون وحدت.
الجماعت رحمت والفرقة عذاب.
في الوحدة قوة وهم لا يريدوننا ان نكون اقوياء.
اس خوف کی وجہ یہ ہے کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں، اس زمین پر وہ ظلم کرنا چاہتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔
اسرائیل وامریکہ على ما تقوم به من اعتداءات سافرة ازاء اخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي غيرها من المناطق.
قدرت اتحاد امت اسلامی میتوانه قدرت بزرگی رو در جهان ایجاد بکنه.
رقت عینای شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي.
آقا این آیه 9 سوره مبارکه ممتحنه رو میخوام خواهش بکنم که معنیشو بخونین و من سوال بعدیمو خدمتتون بپرسم.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك.
إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم.
استكبار غرب و صهیونیست‌ها نماد بسیار بارز این ویژگی که در این آیه شریفه ذکر شده.
قطعاً روز جهان کفر هست که متحد شدن در یک منطقه بسیار کوچکی به نام غزه.
اشاره مستقیم ما بخوام داشته باشیم به رژیم صهیونیستی هست.
امریکا لأن هم أشر خلق الله على أرض الله، لأن هم قاتلوا المسلمين وأخرجوا المسلمين من ديارهم.
من نگرانم که تک تک ما مسلمان ها مؤاخذه بشیم به خاطر اینکه آنچه که بایسته و شایسته هست نمیتوانیم عمل بکنیم، خصوصا از حکام جهان اسلام.
منذ السابع من اكتوبر وحتى يومنا هذا، خلال حوالي عام قام كيان الاحتلال بارتكاب العديد من المجازر في قطاع غزة، ادت الى استشهاد اكثر من 41 الف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والاطفال.
به علاوه که رژیم صهیونیستی در یک سال بیش از 2 میلیون انسان رو به آوارگی کشونده.
صهیونی حکومت کے اتنے ہولناک جرائم کے خلاف عالم اسلام اب تک متحد کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ آج کے دور میں اور ان حالات میں اتحاد اور وحدت کی اہمیت کیا ہے؟
اگر 2 میلیارد جمعیت مسلمانان کره زمین با هم دیگه متحد بشن، متحد باشند، چه اتفاقی برای رژیم صهیونیستی میفته؟
آثاری از رژیم صهیونیستی نخواهد ما.
طبیعتاً از صحنه روزگار حذف بشه.
حل یہی ہے کہ یہ کینسر کو نکالا جائے، اور کینسر کو نکالنے کا ذریعہ صرف ایک ہے کہ امت مسلمہ متحد ہو جائے، اس کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں.
ہم صحبتی کہ حضرت امام فرمودن کہ اگر ہر کسی یہ سطل آب ہم بریزے كل اسرائيل رو آب میبره.
وهذا دليل على نجاح السياسة الحوارية الانفتاحية ومد يد التعاون لكل المسلمين من قبل الجمهورية الإسلامية التي تتمثل في سياسة الإمام القائد السيد علي الخامنئي حفظه الله.
خواهد عرض میکنم به همه برادران و خواهران عزیز. امت یعنی مجموعه انسانهایی که در یک جهت به سوی یک هدف با یک انگیزه دارن حرکت میکنن. ما اینجور نیستیم، ما متفرقیم. نتیجه این تفرق سلطه دشمنان اسلام. نتیجه این تفرق این است که فرون کشور اسلامی احساس میکنه اگر بخواد خودش رو نگه داره باید تکیه کنه به آمریکا.
نحن نقول ونؤكد دوما بان لا وحده اسلاميه حقيقيه دون القدس وفلسطين.
امروز ببینید رژیم صهیونی چه میکنه، یعنی جنایت هایی که انجام میدن بدون شرم، بدون پنهانکاری، در غزه یک جور، در کرانه باختری یک جور، در لبنان یک جور، در سوریه یک جور جنایت میکنند به معنی واقعی کلمه.
انا اعتقد ان موضوع الالتفاف حول قضيه فلسطين والقدس وتحريرها هو يمثل البرنامج العمل الاساس الذي يجتمع عليه او يمكن ان تجتمع عليه الامه بلا خلاف.
فنحن نامل ان شاء الله تعالى ان يتحد المسلمون لمجابهة الظالمين وإخراجهم من الأراضي المحتلة واستعادة القدس إن شاء الله تعالى، ونصلي إن شاء الله جميعا هناك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.